السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ليلة القدر نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر و احسان ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ان دنوں میں اور ان راتوں میں داخل فرمایا. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی اور ہمیں یہ مبارک گھڑیاں، یہ ساعتیں نصیب فرمائیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر بھی نصیب فرمائے، آمین. جیسے کہ آج ہی ہمارے دور قرآن میں ہمارا 25 جز چل رہا ہے اور سورہ دخان آیا تھا، اس کی ہم چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادق کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا ہمیں لیلۃ القدر کے تعلق سے سورۃ القدر ہمیں ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. سبحان اللہ، ایسی رات میں ہم داخل ہو گئے ہیں، یا ایسی راتوں میں ہم داخل ہونے والے ہیں جو مغرب سے لے کر صبح تک، طلوع فجر تک، نہایت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی بابرکت ہیں اس کی گھڑیاں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں میں داخل فرمایا. اور جیسے کہ بہت سارے بار بار سوالات آ رہے تھے کہ سب شب قدر میں ہم کیا کریں، تو زیادہ تر ہم یہی دیکھیں کہ شب قدر میں ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ وقت بہت ہی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور احسان کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے گزرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں احسان بہت پسند ہے ہر کام میں ہی، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم سے جتنی ہماری استطاعت ہے اتنی ہم کوشش کریں. کثرت سے احادیث ملتی ہے، ہم صرف چند احادیث لیں گے تاکہ ہم کو اس کی اہمیت پتہ چل جائے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، آپ خود بتائیے، میں اور آپ، ہم میں سے کون ہے جو اپنی مغفرت نہ چاہتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار نہ ہو، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا نہ چاہتا ہو؟ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا خواہش مند ہے کہ ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائیں، ہم سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم سے جو بھی غلطیاں جانے انجانے میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر پردہ ڈال دے، ڈھانپ دے ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے. تو یہ مہینہ اور اس میں یہ آخری کے 10 راتیں اور اس میں اسپیشلی شب قدر، جنہیں ہمیں طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ بندہ ان تمام 10 راتوں میں عبادت کرے. اب دیکھیں، ہمارے یہاں جو کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ جاگنا، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جب یہ 10 راتیں آتی ہیں آخر کی، تو اس میں نوجوان ہر طرف گھومتے پھرتے ہیں، شور و غوغا ہے، ہلا گلا، کھانا پینا اور فضولیات، گپ شپ، باتیں، یہ ساری چیزیں، ہر طرف چراغاں ہو رہا ہے، یہ مقصد نہیں تھا. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی شب قدر میں اس طرح سے چراغا نہیں کیا گیا کہ محلوں کو سجایا جا رہا ہے اور ہر جگہ کھانے کے سٹال لگے ہیں اور صرف کھانا پینا چل رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. نہیں, شب قدر کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت میں کمپٹیشن دلوا رہے ہیں کہ ہمیں کمپٹیشن پر اکسا رہے ہیں کہ تم لوگ مسابقہ کرو, تم لوگ کمپٹیشن میں آ جاؤ, تم لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے کھڑے ہو جاؤ. اور جیسے کہ بات ہے نا کہ عبادت میں بھی احسان کا لیول, کہ دل کی خوشی کے ساتھ, خوشو کے ساتھ, تذلل کے ساتھ, کہ اپنے آپ کو جھکا دیں, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, اپنے آپ کو پست کر دیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ ہم واقعی میں بندے اور غلام ہیں, ہم فقیر ہیں, محتاج ہیں, اور وہ غنی ہیں, وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بندگی کا یہ جو طریقہ ہے وہ بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بندے کا لفظ, عبد کا لفظ زیادہ پسند کرتا ہے. تو ہماری عبدیت کس سے ظاہر ہوگی, ہماری بندگی کس سے ظاہر ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو جھکا دیں گے پوری طرح اللہ تعالیٰ کے آگے, ہر طرف سے نظر پھیر کر یکسو ہو کر. فوکس کس پر کرنا ہے؟ اپنے رب کی رضامندی کے طریقے پر, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو, مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جو میرے رب کو مجھ سے ناراض کر دے, ورنہ عبادتیں بھی دھری کی دھری رہ جائیں گی. اسلام جو اخلاق ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک طرف ہمارے معاملات ہیں اور دوسری طرف عبادات ہیں. دن میں یعنی رات کی گئی ان عبادات کا اثر دن میں اس بندے کے اخلاق میں نظر آتا ہے, نمایاں جھلک نظر آتی ہے, اور وہ بندہ پہچانا چاہتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے, اور یہ اپنی بندگی کا اظہار اپنے اخلاق سے کر رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمر کس لیتے تھے, کیسے مستعد ہو جاتے تھے, کیسے ایکٹیو ہو جاتے تھے, کس طرح سے جدوجہد سٹرگل کرتے تھے عبادت میں, کیونکہ وہ رات کی عبادت کا نمایاں اثر دن میں نظر آتا ہے کہ دن میں سخاوت لوگوں کے لیے, دریا دلی, انفاق, لوگوں کو خیر کی طرف بلانا, اور رات میں اللہ کے آگے یکسو ہو کر کھڑے ہو جانا, کہ کیسے ایسے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. وقوموا للہ قانتین, یعنی ہماری نماز میں ایسا خشوع ہو, ایسی عاجزی ہو, ایسی پستی ہو کہ ہمارے جسم پر بھی اس کا اثر نمایاں ہونے لگے, نظر آنے لگے. اور کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان آنے سے پہلے خطبہ دیتے تھے کہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا, یہ جو اس سے محروم رہا, وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا. سوچیں ذرا کہ اگر شب قدر ہم کو نہیں ملتی ہے تو ہم کتنی بڑی بھلائی سے محروم رہ جاتے ہیں. مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں, بہت مشہور مفسر گزرے ہیں, وہ ان آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شب قدر کو مس کر دیتے ہیں. کیسے؟ بیکار کی باتوں میں, لغویات میں, بلا وجہ کے دنیاوی کاموں کی وجہ سے. ایون جو ہمارے علماء کرام تھے, جو ہمارے اسلاف تھے, وہ عبادت افطار اور سحری میں بھی ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے, عبادت میں لگے رہتے تھے. تو بہرحال ہم ان اوقات کو بھی ضائع نہ جانے دیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا 12 بجے سے شروع کریں گے, رات 12 بجے سے شروع ہوتی ہے, کانسیپٹ ہمارے یہاں پر یہ نہیں, بالکل نہیں. ایک لمحے کو بھی نہ ضائع جانے دیں, مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے, تو مغرب سے شروع کر دیں اپنی عبادت. یہ نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ مسئلے پر بیٹھے اور عبادت کرتے رہے, نہیں. آپ دیکھیں, آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں چلتے پھرتے اپنے کام کاج کے دوران, آپ استغفار کر سکتے ہیں, تو استغفار کو لازم کر لیں جتنا ہو سکتا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے کیا دعا سکھائی تھی, جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں کون سی دعا, اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا کروں یا کیا پڑھوں, تو آپ نے ان کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, لہٰذا تو مجھے معاف کر دے, تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے, ہم استغفار پڑھیں, اور چلتے پھرتے آپ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتی ہیں. بس اپنے دل کو حاضر کے ساتھ حاضر رہنے دیں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں اپنی بخشش اور اپنی مغفرت. تو اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو کب تلاش کیا جائے, تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی ہیں, اور بہت سارے صحابہ اس کے راوی ہیں کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. لیکن امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً پوری 10 راتیں اس کو تلاش کریں آپ, یعنی چاہے وہ ایون ہو یا آڈ نائٹس ہو, سب میں اس کو تلاش کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں آخری پورے عشرے میں قیام اللیل ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام دنوں کے نسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے, بہت جد و جہد کرتے تھے, اور بعض احادیث میں اس کا مفہوم آتا ہے کہ کمر کس لیتے تھے یا تیار ہو جاتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے. آپ اس سے اندازہ کریے کہ یعنی ہمیں کتنا مستعد ہونا ہے عبادت کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. حالانکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 20 روزے کے بعد بالکل ڈل ہو جاتے ہیں، سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں اور ایک طرح سے اب ساری چیزیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ہمیں تو شب قدر تلاش کرنا ہے. ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں بھلا، ہم کیسے اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیوں یہ رات اتنی بابرکت ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اور اس کی اتنی خوبصورت تفسیر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. بہت غور سے سنیے ذرا پلیز، اور یاد رکھیے اس کو. امام شافی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن دیا ہے انہوں نے کہ پہلی آیت کون سی تھی. آپ دیکھیں پہلی وحی کون سی تھی، آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلی وحی، کیونکہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا نا، آپ لوگ جانتے ہیں. تو جب قرآن شب قدر میں نازل ہوا تو اس وقت کون سی وحی نازل ہوئی تھی؟ پہلی اقرا ہے نا، سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیت. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ نے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم مبارک کرے اور علم نافع عطا کرے مزید، آمین. تو آپ دیکھیں پہلی وحی تھی اقرا، تو اس میں کیا آتا ہے؟ پہلی وحی میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی ما لم یعلم. اور اس میں کیا آتا ہے سورہ الق میں جو آخر میں جو آتا ہے، پہلی بات کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. تو کیا کرنا ہے اس رات میں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی شب قدر والے اس میں، جو شب قدر میں قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ الق میں بتا دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس رات میں. اقرا کا لفظ آتا ہے تو اقرا ہی کرنا ہے آپ کو. اور کیا پڑھیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھیں گے. تو اس رات میں جتنا ہو سکتا، چونکہ قرآن شب قدر ہی میں نازل ہوا، اس رات اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل کی وہ اقرا کی وحی تھی کہ پڑھو. اور کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا آتا ہے سورہ الق میں؟ وسجد وقترب. سبحان اللہ، شروعات کیا ہو رہی ہے؟ اقرا سے ہو رہی ہے، اور اینڈ کیا ہو رہا ہے سورہ کا؟ وسجد وقترب، کہ سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، جھکو آگے آؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ. تو ہم قریب ہو کر کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں کیا چیز کی جاتی ہے آپ بتائیے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث میں کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، سب سے زیادہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ سجدے میں، ہے نا، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. کہ سبحان اللہ، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کیا کرنا ہے اسے؟ یعنی آپ کو دیکھیں سورے میں ہی سب جواب مل گیا، آپ کو ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء اکرام کو، یوں ہی تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے کام کو قبولیت نہیں بخشی. کہ کیسے آپ دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہیں ان کی، کہ انہوں نے کہا کہ پہلی آیت اقرا تو پڑھنا ہے، اور کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے. اور کہاں پڑھیں گے قرآن؟ سب سے بیسٹ وے قرآن پڑھنے کا کیا ہے آپ بتائیے؟ صحابہ کرام قرآن کو کب، کیسے اور کہاں پڑھتے تھے؟ نمازوں میں. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو علم مبارک کرے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیام اللیل بہت لمبی ہوتی تھی آپ کی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی رات کی نماز کے طول و حسن کا کیا کہنا. سبحان اللہ، یعنی کیا خوبصورتی تھی ان کی نمازوں میں، کتنی لمبائی ہوتی تھی، کتنی ان کی لمبی رکعتیں ہوتی تھی، قیام کتنا لمبا ہوتا تھا، ان کے سجدے، ان کے رکوع کیسے لمبے ہوتے تھے. ابھی کل پہلی تھی نا ہماری سعودی عرب میں، آپ کو معلوم ہے. اب دیکھیں کیسے ہم کو اتنے، ہم کو چھوٹے سجدے کرنے کی عادت ہو گئی اصل میں، کہ جب کل بڑے بڑے لمبے لمبے سجدے ہو رہے تھے تو گردن میں درد ہو گیا. یعنی ہم لوگ زیادہ عبادت کی بھی قابل نہیں رہے، ہم اتنے نازک، اتنے ناتواں ہو گئے ہیں، یا ہم کو عبادتوں میں سٹرگل کرنے کی عادت ہی نہیں رہی، اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں کہ ذرا لمبا رکو اور ذرا لمبا سجدہ ہو گیا تو ہمارے جسم میں درد ہونے لگتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے، ہاتھ پر اکڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو لمبے سجدوں کی عادت ہی نہیں. آج ہمارے سجدوں کا کیا حال ہے؟ ہم خود غور کریں کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. واقعی میں ہماری نمازوں کا یہی حال ہو گیا ہے. تو بہرحال، تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے اقرا پڑھو، قرآن پڑھو، دوسرا وسجد وقترب، تو کیا کرو؟ سجدہ کرو. اور سجدہ کس میں ہوگا؟ نماز ہی میں ہوگا. اور سجدے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں، کثرت سے دعائیں کرتے ہیں سجدے میں، تو لمبے سجود ہو. یہ ایک ایکسپلینیشن ہوا. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جو شب قدر میں کرنی ہیں. یہ بھی الحمدللہ آپ کو سب معلوم ہی ہوگا ماشاء اللہ، کیونکہ آج کل الحمدللہ بہت اچھے آرٹیکلز بھی آ رہے ہیں، بہت اچھے کلپس بھی آ رہے ہیں سارے شب قدر کے تعلق سے. تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دعا، ذکر، دعا اور اس میں ذکر بھی آ جائے گا اور تلاوت قرآن اور نماز، یہ تین چیزیں آپ کو کرنی ہیں. یعنی جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اس کی تعریف بھی بیان کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہم کو کثرت سے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں دعا کے ساتھ ساتھ، تلاوت قرآن ہو، اور تیسری چیز نماز ہے. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اورگیو سے کریں، اورگیو سے بچیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ دو لوگ آپس میں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اصل میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا جا رہا تھا وقت کہ کب ہے شب قدر، تو دو لوگوں نے آپس میں کچھ آرگیو شروع کر دی، بحث شروع کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو وہ چیز بھلا دی گئی، علم اٹھا لیا گیا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آرگیو، بحث و مباحثہ، اس سے علم اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے ہم کوئی نہ کوئی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، یا جو معلوم چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ اس سے ہم کو محروم کر دیا جاتا ہے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آرگیو کرنے سے بچے، بحث و مباحثہ سے بچیں. اور ویسے بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں والا معاملہ ہو ہمارا. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ گناہ بھی نہ کرے انسان، یعنی یہ شب قدر میں آپ کو نیکی تو کرنی ہی ہے، لیکن گناہ سے بھی بچے، گناہ بھی نہ کرے، چاہے وہ چھوٹی سی کوئی چیز نہ ہو، کیوں نہ ہو، کیونکہ بحث و مباحثے کی وجہ سے اور جھگڑے کی وجہ سے بھلا دی گئی تھی. اور کہاں ہوتی ہیں ساری باتیں، بحث و مباحثہ یا غیبت، یہ سب کہاں ہوتی ہے؟ کھانے کے ٹیبل پر یوزولی ہوتی ہے، جب ہم ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اپنے ہی خاندان والے ایک ساتھ کے لوگ، تبھی ہوتا ہے سب کچھ. تو کوشش کرے کہ ایون چاہے وہ کھانے کے ٹیبل پر آپ ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہوں، یا آپ ویسے ہی ساتھ میں بیٹھے ہوں، چاہے عبادت کے لیے بیٹھے ہوں، تو کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس میں کوئی گناہ کی بات ہو جائے. پھر اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ تمام اعمال جو وہ ڈلیور کیے جاتے ہیں، سمجھے کہ سب معاملات اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اتر بھی رہے ہوتے ہیں، سارے خیر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں، اور تمام اعمال نامے بھی پیش ہوتے ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی خوبصورت یہ رات ہے. تو تمام تقدیر کے فیصلے بھی اسی میں ہوتے ہیں، اور ساری ہم جس کو ڈاؤن لوڈ کہتے ہیں نا آج کی زبان میں، کہ فیصلے، قدر کے فیصلے، معاملات، کس کو حج کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی نہیں ہوگی، کس کے نیک عمل اس سال زیادہ ہوں گے، کس کے برے ہوں گے، کس کے اخلاق بہتر ہوں گے، کس کا حلال رزق کس کو زیادہ ملے گا، کس کو کم ملے گا، کون گناہوں سے بچے گا، کون گناہوں سے نہیں بچے گا، سارے فیصلے اس رات ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، کیوں نہ ہم تو سب محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ سوال کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے حق میں خیر نازل فرما دے، اے اللہ تعالیٰ آج کی رات میں میرے حق میں خیر لکھ دے. اللہ تعالیٰ، یہ جو تقدیر والی رات ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر فرشتے اترتے ہیں فیصلوں کو لے کر، تو اے اللہ تعالیٰ میرے حق میں اچھا فیصلہ فرما دے یا رب العالمین. تو اس لیے کثرت سے دعائیں کریں، اپنے ہی لیے کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کریں، ایون غیر مسلموں کے لیے کریں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو ہمارا ساتھی اور مددگار بنا دے. تو کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے. اللہ تعالیٰ کو دعائیں کرنا بہت پسند ہے، کیونکہ یہ بندگی کی علامت ہے اصل میں. جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا نہیں ہے، ایکچولی وہ تکبر کرتا ہے ایک طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. لیکن آپ کی رات کا جاگنا کیا ہوتا تھا بتائیے؟ رسول اکرم کے رات کا جاگنا ایسی تھا کہ گلیوں اور نکڑوں پر گھوم رہے ہیں، اور کھانے کے سارے اسٹال لگے ہیں، تو ہر قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، اور ہنسی ٹھٹا اس طرح سے صحابہ اکرام کرتے تھے؟ نہیں، ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ تو تنہائی میں عبادت کرتے تھے. اور جیسے میں نے آپ کو اس دن قیام اللیل کے دن بتایا تھا کہ عمر تو پھر عمر تھے، اور ابو بکر بھی ابو بکر تھے سبحان اللہ رضی اللہ عنہم، کہ وہ لوگ عام لوگوں کے ساتھ قیام اللیل نہیں کرتے تھے باجماعت، کیونکہ عام لوگ تو کتنا قرآن پڑھیں گے، 20 رکعت، 10 رکعت، 8 رکعت. وہ تو عمر تھے، ان کو اتنی کم نماز پر اکتفا نہیں ہوتا تھا، وہ تو اپنی یہ جو نفل عبادت ہے وہ تنہائی میں کرتے تھے، اور پتہ نہیں کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے، ہو سکتا پوری رات ہی جاگتے رہے قیام اللیل میں، ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور ویسے بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لوگ اب مجبور ہیں یا بے بس ہیں یا کچھ ان کو کچھ بھی پرابلم ہے کسی وجہ سے، اگر وہ نہیں جاگ سکتے، جس نے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، اس کے لیے بھی ساری رات کا قیام کا ثواب لکھا جائے گا سبحان اللہ. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو بہت زیادہ ہی سخاوت فرماتے تھے، بہت جود و کرم والے ہو جاتے تھے. جبریل امین ہر رمضان کی رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کر دے. غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ, ہر خیر کا کام. آپ دیکھیں خیر میں کتنی چیزیں آ گئیں, کیا آپ اس کو, اس خیر کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے ان دس راتوں میں, دس دنوں میں, کہ چونکہ آپ کا تعلق قرآن سے بڑھ رہا ہے نا, قرآن سے قریب آپ ہو رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں خیر کو لمیٹڈ نہیں کیا گیا بلکہ خیر کہا گیا نا, خیر میں ساری بھلائی شامل ہے. تو کیا کریں گے آپ دن میں؟ آپ کا اخلاق, آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہو, آپ دینے والے بنے, خیر کو پھیلانے والے بنے. جو آپ دے سکتے ہو دیجئے, آپ کے پاس مال ہے مال دیجئے, آپ کے پاس وقت ہے آپ وقت دیجئے. لوگوں کو آپ خیر کی بات بتا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو خیر کی بات بتائیے. آپ ان کو کچھ پڑھا سکتے ہیں, آپ ان کو پڑھائیے. جو بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ رسول اکرم کا کیا معاملہ تھا کہ آپ جود و سخاوت میں بارش پہنچانے والی ہے, بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, کیونکہ آپ جبریل امین سے ملتے تھے. ظاہر سی بات, ایک فرشتے سے ملنا, ایک ملک یعنی ایک انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق سے ملنا, جو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں سے آتے تھے روزانہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر, وہی لے کر, تو ان سے ملاقات کے بعد آپ کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ آپ پر پڑتا تھا. تو اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم وہی پڑھ رہے ہیں نا, وہی کو جو آسمانوں سے آئی ہے, جو اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو پڑھنے کے بعد ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ اس کلام کو پڑھنے کے بعد ہمارا عمل, ہمارا طرز عمل, ہمارا رویہ, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں, آپ خیر کو پھیلائیں, آپ خیر کو اپنے اندر جتنا اتار سکتے ہیں خیر کو اپنے اندر لائیں, اور جتنا پہنچا سکتے ہیں خیر کو پہنچائیں. آپ کچھ نہیں دے سکتے تو اچھا مشورہ ہی دے دیں کسی کو, آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں سے مسکرا کر ہی مل لیں, لوگوں کو اچھی بات بتا دیں, کچھ پڑھا دیں, کچھ سکھا دیں, کوئی مدد کر دیں کسی کی, کسی گرتے پڑتے کو سہارا دے دیں, اور جتنا ہو سکتا ہے انفاق کریں. کوشش کریں کہ آپ کے, یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ رات میں عبادت کا اثر بندے پر دن میں نمایاں نظر آتا ہے, کہ وہ پھر جود و سخاوت میں بہت زیادہ سخی ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے, فیض پہنچاتے رہتا ہے. اور فیض کیسے پہنچائے گا یہاں, یعنی ہم کن کن چیزوں کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا ہمارا مال ہی آتا ہے. آپ دیکھیں تو انفاق, جتنا ہو سکتا ہے انفاق کریں, جتنا ہو سکتا جو خیر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آپ کو لوگوں تک پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر, قدر کے جو معنی بتائے گئے ہیں تو مفسرین نے اس کی بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن کی ہے, جس میں یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ فرماتا ہے اور فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. اور سورہ دخان کی آیت بھی ہمیں اس کی تائید میں نظر آتی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس سال آپ کے لیے رزق کی تنگی لکھی ہے, ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. کوئی افسوس مت کریے اگر رزق تنگ ہو گیا ہے یا جاب چلی گئی, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بہت بہتر چیز عطا کرے گا آپ کو. اگر اس سال میں آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ اس نقصان سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے بس چھوٹے ہی نقصان پر بات ڈال دی. تو حکیمانہ فیصلے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت سے لبریز ہوتے ہیں. اس پر کسی پر آبجیکشن ہمیں نہیں لینا چاہیے, اس پر ہمیں کسی پر آرگیو نہیں کرنا چاہیے. نعوذ باللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, ایسا جملہ بالکل نہ کہیں. تو جو بھی کچھ ہوا اس سال آپ کے لیے, یا جو بھی کچھ ہوگا آپ کے لیے اگلے سال, جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کے لیے, فرشتوں کو بھیجا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے, تو فیصلے صادر کیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں, یعنی وہ بڑی عظمت والی, بہت ہی برکت والی رات ہے, بہت عظیم رات ہے. اور اس کے جو معنی کی انہوں نے دلیل دی ہے ان الفاظ کی, وہ تائید ہوتی ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کیا ہے یہ؟ کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تم جان ہی نہیں سکتے, تم امیجن ہی نہیں کر سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ تو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور ہزار کا لفظ ایکچولی مبالغے کے لیے آتا ہے, اگر ہم اس کو صرف دنیاوی حساب سے کاؤنٹ کریں تو کتنے, وہ 82 برس ہوتے ہیں شاید لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے, میرا تو حساب کتاب بہت کمزور ہے ویسے, لیکن 82 سال ہوتے کہتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک رات کی عبادت آپ کو 82 ایئرس کی عبادت کا ثواب دے رہی ہے. سبحان اللہ, یعنی ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. ہم کو تو اتنی لمبی عمر پتہ نہیں ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی, 82 بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کل تو عمریں بس 40 اور 60 کے قریب ہی ہو گئی ہیں بس زیادہ تر. تو بہرحال یہ آیت سے اس معنی کی تائید ہوتے ہیں کہ یہ عظمت والی رات ہے اور ہزار مہینوں سے زیادہ ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ قدر کے معنی تقدیر والی رات ہے، ایک تو عظمت اور شرف والی رات اور دوسرا کیا ہے، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں فیصلے نازل فرماتا ہے، یعنی تقدیر والی رات ہے، یہ شرف اور عظمت والی رات ہے، اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ تمام راتوں سے بہتر رات ہے۔ تو قرآن کے نزول کی ابتدا چونکہ اس رات سے ہوئی، یعنی پورا قرآن، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آسمان یعنی لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا ایک ہی رات میں، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا وہ دنیا میں نازل کیا جاتا رہا، سبحان اللہ، واللہ اعلم۔ تو اس کو آخری عشرے کی 10 تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے، لیکن احتیاطاً پوری 10 راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا، کیوں نہیں بتایا گیا اس کا یعنی ہمیں اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، کیوں نہیں اس کا وقت بتایا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میری عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو عبادت اور بندگی میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بے لوس ہو کر لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت نہیں بتایا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور ہر رات عبادت کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں روزے ہیں، آپ پہلے وقت دن میں روزے سے ہوتے ہیں، پھر رات میں الحمدللہ قیام ہوتا ہے، تراویح ہے، اور پھر دعا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو حدیث کہہ کر پیش کرتے ہیں، ہم اس کو حدیث نہیں کہیں گے، واللہ عالم کی کسی اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اس کو ضعیف بھی بتایا جاتا ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت لمبی تھیں، اور چونکہ امت محمد کی عمر اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک رات میں اتنا زیادہ عبادت کا ثواب دیا گیا، واللہ عالم۔ لیکن واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سالوں کی عبادت کا آپ کو 1000 سالوں سے بہتر ہے، اس کا اجر بتایا جا رہا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو تو ہم بچا نہیں چاہتے ہیں ہر برائی سے اور ہر اللہ تعالی کے عذاب سے، اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری اصل خیر خواہی وہ ہوگی جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جب ہم ان کو بھی بچائیں یا ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو چونکہ یہ رات چونکہ اتنے خیر کے فیصلے اتر رہے ہیں، فرشتے ہی فرشتے آپ کو ہر طرف زمین پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کثرت سے فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، تو کیوں نہ اپنی فیملی کو بھی اس خیر سے فائدہ اٹھانے کے لیے انکریج کریں، ان کو بھی اس خیر کی طرف راغب کریں، ان کو بھی انکریج کریں کہ وہ بھی عبادت کریں۔ تو اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، سب کو ساتھ لے کر بیٹھنا ہے تاکہ وہ بھی خیر حاصل کریں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو یکسوئی حاصل ہو، تو وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو ایک ہی جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر لے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ہر سال آپ 10 دن کا کرتے تھے، لیکن ایک آخری جو آپ کا رمضان آیا تھا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ معتکف ہو جانا کسی جگہ۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ آخری عشرہ کتنا بابرکت ہے، کتنے فیض والا ہے، شہر مبارک ہے اور اس میں لیلۃ المبارکہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو ملٹی پلائی کرتا چلا جاتا ہے، اگر آپ اس رات میں کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ اس کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں لیلۃ الجائزہ بھی ہے، یعنی آپ آخری عشرے میں جاگتے ہیں اور اس میں جو سب سے آخری رات ہوتی ہے، تو اس میں اپنا جائزہ لیں کہ آپ نے کتنا کیا کھویا کیا پایا، اپنا جائزہ بھی لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا، اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھی نازل کرتا ہے اس رات میں، یعنی جس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیلۃ المبارکہ میں، لیلۃ القدر میں، اللہ تعالیٰ اسی رات، آپ دیکھیں ہر سال ہر وقت فرشتے نازل کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ زمین پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، کہ پیر رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک یہ احساس ہمیں کیا, اگر ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ امیجن کریے کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہی فرشتے ہوں اطراف میں, اور جب فرشتے اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں. جیسے آپ نے بارہا احادیث میں پڑھا ہوگا نا کہ ایک صحابی رات میں قیام اللیل میں قرآن پڑھ رہے تھے, اور بعض میں آتا ہے کہ وہ آپ سورہ کہف پڑھ رہے تھے, تو آپ نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی, یا ان کو کچھ روشن قندیلیں سی نظر آئیں. جیسے ہی وہ قرآن پڑھنا انہوں نے بند کیا وہ قندیلیں غائب ہو گئیں, اور جیسے ہی وہ قرآن پڑھنا بند کرتے گھوڑا ٹھیک ہو جاتا, جیسے قرآن پڑھنا شروع کرتے گھوڑا ہنہنانے لگتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں تو کہا کہ وہ فرشتے تھے جو نازل ہوئے تھے, جو تمہارا قرآن سننا چاہتے تھے, یہ سکینت تھی جو نازل ہوئی تھی. حاضح سکینہ, سبحان اللہ. تو یہ سکینہ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے دلوں کو سکون دے. اور فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام تتنزل علیہم الملائکہ, وہ آپ کے دل کو ڈھارس دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ تم غم کرو نہ تم خوف کھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں نا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ, کہ پوری سورت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نازل فرما دی. اس لیلۃ القدر کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک سورت نازل ہو گئی. تو کیوں اتنی اہم ہوئی یہ رات؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے, کہ جس رات قرآن نازل ہوا تھا ہر سال اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں, سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ جبریل امین بھی آتے ہوں گے اس رات میں, تو محسوس کریں کہ آپ فرشتوں کے ساتھ ہیں, آپ فرشتوں کی معیت میں. اگر آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں, آپ نماز میں ہیں, قیام میں ہیں, یا دعا کر رہے ہیں, یا رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, تو سبحان اللہ کتنی بابرکت یہ رات ہوگی. آپ سوچیے, انزلنا یا انزال کے معنی ہوتے ہیں ایک ساتھ نازل کرنا, اور تنزل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. تو قرآن کے لیے دونوں لفظ آئے ہیں, تو یہاں پر انزلنا کا لفظ ہے, یعنی ایک ساتھ نازل کر دیا گیا. تو وہ یہی شب قدر تھی, یہی لیلۃ القدر تھی. تو ایک تو تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں, پہلا اس کا معنی ہے. دوسرا اس کا معنی ہے کہ یہ بہت ہی منزلت اور شرف والی رات ہے, اس کی اس سے اس کی عظمت اور شرف پتہ چلتی ہے. اور تھرڈ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, پاور, معجزات, یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس رات کی قدر کو جانو, کیونکہ یہ رات کی برکتیں, رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانا. آپ دیکھیں تقریباً ہر اکثر آیت کے اینڈ میں کیا دیکھے, واللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ کامل قدرت کا مالک ہے, وہ ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے, کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو کیا اس کے فائدے ہوئے؟ یہ رات ایک تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اترتے ہیں زمین پر جبریل امین کے ساتھ, اس رات کی عبادت سے آپ فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. تو روح فرشتوں کو کہتے ہیں, سوری فرشتے اترتے ہیں, روح اسپیشلی جبریل امین کے لیے لفظ آتا ہے. تو آپ محسوس کریں کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور تمام فرشتے بھی اطراف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے حکم سے فرشتے سب کام کو چھوڑ کر زمین پر اتر آتے ہیں, ہر قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور سارے تقدیر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. کب تک؟ حتی مطلع الفجر. آج ہی ایک سوال آیا تھا کہ فجر کب تک ہے. زیادہ تر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ فجر پاؤ پھٹنے کو کہتے ہیں. تو جب جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے, سمجھو اس وقت پاؤ پھٹتی ہے, تو اس کا ذکر ہے کہ فجر تک آپ کر سکتے ہیں. تو کب تک یہ رات خیر و برکت والی ہے, سلامتی والی ہے, اور اس میں سلامتی ہی سلامتی. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ سلامتی کیا ہے. جبریل امین جب آئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ دیکھیے وہ خدیجہ آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ برتن ہے, اس میں کچھ چیز ہے, اور آپ ان کو میری طرف سے سلام کہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہیے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلام بھیجا ہے, سبحان اللہ. تو یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے. کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی, یا وہ خواتین کون تھی؟ جیسے کہ شیخ سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام آئی اللہ کی طرف سے, مریم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی سلام, یعنی ان کی اللہ کی طرف سے ان کو سلامتی تھی, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبریل امین نے سلام کیا تھا, سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ آپ ہم محسوس کر سکتے ہیں, اور آپ ہم امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو سلام بھیجا ان کی فرما برداری کی وجہ سے, ان کی اطاعت گزاری کی وجہ سے. تو ہم بھی کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کریں, تاکہ ہم پر بھی وہ سلامتی نازل ہو. اور سبحان اللہ اس میں اس سورے میں عام کہا گیا ہے کہ سلامن سلامتی ہی سلامتی ہے, ہی حتی مطلع الفجر. تو اس میں عام لوگ ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, ہم جیسے لوگ جن کی کوئی اگر ہم اپنی نظروں میں دیکھیں تو ہماری کوئی ہم کو ویلیو اور قدر نظر نہیں آتی, کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی رسوائی سے بچائے اور دنیا میں بھی اس سے بچائے, اور اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمارے مغفرت فرما دے. تو بہرحال سلامتی ہی سلامتی ہے, تو ہم اس سلامتی کو حاصل کر سکتے ہیں جو اسپیشل سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آیا تھا. آپ سوچیں ہم تو اس مقام تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن سبحان اللہ جو لیلۃ القدر کی عبادتوں میں مصروف رہا, جو قیام اللیل میں مصروف رہا, جو سجدے کرتا رہا, جو رکوع کرتا رہا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ذکر اور اذکار کرتا رہا, دعائیں کرتا رہا اللہ تعالیٰ سے, اس کے لیے سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے, اللہ کی طرف سے بھی, فرشتوں کی طرف سے بھی, سبحان اللہ. اور فجر تک, تو ایکچولی فجر کے جو معنی آئے ہیں وہ پاؤ پھٹنے کو ہی کہتے ہیں. فجر جب یعنی رات کی جو سیاہی ہے اس میں ایک دراڑ پڑ جائے, اس کے معنی میں آتے ہیں پھٹنا. تو جب یہ پاؤ پھٹتی ہے تو وہ تب تک سلامتی والی رات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس سے ہم بھلا کہاں منہ موڑ سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بہت زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ چاہے تو فجر کے بعد تک بھی یہ سلامتی رکھتا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں, وہ تو بہت غفور الرحیم ہے سبحان اللہ. تو ہو سکتا سورج طلوع ہونے تک یہ فرشتے رہتے ہوں اور سلامتی ہی سلامتی ہو, تو کیوں نہ صبح کے وقت بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے, اس رات میں کوئی شر نہیں ہے, کوئی فساد نہیں ہے, بلکہ خیر ہی خیر اور سلامتی ہی سلامتی ہے فجر تک. سبحان اللہ, آپ سوچیں اس سلامتی کو ہم کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے, یہ کیوں نہیں حاصل کرنا چاہیں گے؟ ایک لمحہ بھی ضائع مت جانے دیجئے, ایک لمحہ بھی نہیں بلا وجہ کی گپ شپ یا بلا وجہ کی باتوں میں. ہاں ایک کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوشش کریں کہ اس رات سے, اس رات کے ہر پہر سے, ہر پہلو سے, ہر وقت سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ اس رات کی روحانیت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ فرشتے آپ کے ساتھ زمین پر موجود ہیں, وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. زمین کے ذرات کی تعداد میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں, سبحان اللہ. آپ سوچیں تو اس رات ہمیں کیا کرنا ہے, کثرت سے دعا کریں, تلاوت قرآن کریں, قیام اللیل لمبا قیام ہو, لمبے رکو لمبے سجود, اور ذکر و اذکار, استغفار, کثرت سے استغفار کریے, جتنا ہو سکتا استغفار کریں, کیونکہ جو دعا ہم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ یہ دعا کثرت سے کریں اور سید الاستغفار بھی کرتے رہیں. جتنا ہو سکتا آپ اس میں کوشش کریں کہ اللہ تعالی سے معافی طلب کریں. اور اس کی کیا نشانی ہمیں ملتی ہے, تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کب تھی شب قدر, اللہ عالم. بعض کہتے ہیں کہ اگر بارش دوسرے دن صبح بارش ہوئی تو سمجھے کہ وہ شب قدر تھی, لیکن آپ دیکھیں وہ کبھی بھی ہم کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہم کو تو اس بات سے مطلب ہو کہ ہمیں وہ رات مل جائے اور ہم اس کو رات آخری کی تمام 10 راتوں میں تلاش کریں. بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ انڈیا میں تو, یا انڈیا یا پاکستان میں ابھی آڈ ہے, یہاں ایون ہے, یہاں ایون ہے یا وہاں آڈ ہے, اس طرح سے, تو پھر کون سی شب قدر ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں بہت لمیٹڈ سوچ ہے نا, ہمارا ذہن بہت لمیٹڈ سوچ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہر رات, یعنی جو زمین, یعنی یہاں کے جو دن اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہاں کا دن ہمیں کیا بتائے گا کہ 50,000 سال کے برابر ہوں گا, تو رات بھی ظاہر سی بات ہے ویسی ہوگی. اور اردو میں ہم دن اور رات کہتے ہیں, لیکن عربی میں جو لیل کا لفظ آتا ہے وہ 24 گھنٹوں کے لیے آتا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ وہ رات ہو اگر ہمارے یہاں دن ہو اور دوسری کنٹریز میں رات ہو, تو یہ پورے 24 گھنٹے اس میں شامل ہو گئے. اور بس سب سے اچھا یہ سمجھ لینا کہ جو شخص جہاں رہتا ہے اس کے لیے وہ لیلۃ القدر ہے, اس کو وہ لیلۃ القدر مل جائے گی جو جہاں رہتا ہو. جیسے کہ روزہ جس کو جہاں رہتا ہے اس کو اس حساب سے افطار کرنا ہے, یا سحر جو شخص جہاں رہتا ہے اس کو اس حساب سے سحر کرنا ہے, ایسے ہی جو شخص جہاں رہتا ہے جس کنٹری میں, تو وہاں کی جو شب قدر آ رہی ہے اس کے لیے وہ شب قدر ہے. بس اتنا ہم یاد رکھ لیں, ہم کو اس سے کیا لینا دینا, ہم کو تو یہ بس, ہمیں کیا لالچ ہونا چاہیے یا کیا ہماری خواہش ہونا چاہیے کہ ہم کو مل جائے بس شب قدر. اب ہم کو اس پر بحث کی کیا ضرورت ہے پہلا, یا آرگیو کرنے کی کیا ضرورت ہے, یا اس کے بارے میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ اچھا ہم تو یہاں ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں, تو سعودی عرب میں وہ رات آ گئی. اب جو سعودی عرب میں وہ کہے کہ اچھا انڈیا اور پاکستان میں شب قدر ہے, ہم کو تو نہیں ملی, تو نہیں, ہم کو اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی شب قدر آپ تلاش کریے. بس آپ کو اس سے غرض ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا اپنے آپ کو معاف کروا لیا اللہ تعالیٰ سے, کہ آپ کی اتنی عبادتیں تھیں جس پر آپ سیٹسفائی ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ ہاں میں نے انف عبادت کر لی ہے. اور انسان تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اور کیا ہم نے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کے فیصلے کروا لیے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کو تو آخر وقت تک گڑ گڑاتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے, معافی مانگتے رہنی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو آپ اپنا کام کرتے جائیں, کثرت سے تلاوت قرآن کریں اور نماز میں کریں, اور اسی لیے آپ دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں کتنی بڑی سہولت دے دی گئی, تو آپ دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہے, مشکل ہے, آپ وضو نہیں کر سکتے, بہت سے لوگ بار بار وضو نہیں کر سکتے اور قرآن کی تلاوت سے محروم رہ جاتے ہیں, تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں, آپ صرف تلاوت قرآن بغیر نماز کے پڑھ رہے ہیں تو آپ بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کی. اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پاتے, تو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ ہمارا دین سب کے لیے آسان ہے, سب کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ڈالی ہے ایک آزمائش حیض کی, تو کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماری نیت کیا تھی, ہم کو ہماری نیتوں کے حساب سے اجر دیا جائے گا. جیسے کہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اگر روزانہ جو عمل کرتا تھا نیک عمل, اور کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا وہ عمل رہ گیا کسی دن یا کسی وقت, تو اس کے لیے وہی اجر لکھ دیا جائے گا جو وہ روزانہ کرتا تھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنا مہربان ہے ہمارا رب ہم پر. تو اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ حالت حیض میں نہ ہوتے اور اتنی ساری عبادتیں کرتے, تو اور آپ کی تڑپ اور نیت بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اسی کے مطابق اجر دے گا. اور پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں, آپ صرف نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں حالت حیض میں, آپ ذکر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ استغفار کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, آپ نیکی کا ہر کام کر سکتے ہیں, انفاق کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. تو حالت حیض میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, سوائے نماز کے آپ سارے کام کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں آپ, آپ قیام ہی نہ کر کے ویسے ہی تلاوت کر لیں, آپ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا, کثرت سے اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں, آپ کثرت سے استغفار کریے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے کثرت سے, کیونکہ جیسے کہ کعب بن مالک کی روایت ہے یا عبید بن کعب کی, سوری مجھے نام اس وقت کنفرم نہیں ہے, عبید بن کعب یا کعب بن مالک ہے, وہ ایک دفعہ رسول اکرم کے پاس ہے, پوچھے کہ میں کتنا درود پڑھوں, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ؟ آپ نے کہا اور بڑھا لو, اور بڑھا لو, اور بڑھا لو. وہ کہتے گئے کہتے گئے کہتے گئے, یہاں تک نے کہا کہ آدھا دن, کہا اس سے اور زیادہ بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے, کہا کہ پورا دن, کہا تمہارے لیے اچھا ہے. تو یعنی اپنی دعاؤں میں آپ جتنا درود شامل کر سکتے آپ اتنا درود شامل کریے, آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان اللہ, تو درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں, درود ابراہیم جس کو ہم کہتے ہیں وہی سب سے بیسٹ درود ہے, درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں پلیز. اور دعائیں, ذکر, اذکار کثرت سے, نفل نمازیں, قیام اللیل, لمبے رکوع, لمبے سجود, اور چلتے پھرتے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, دعائیں کریں اور استغفار کریں, اور جتنا ہو سکتا نمازوں کو لمبا کریں, اور چاہے تو دیکھ کر قرآن پڑھ لیں. تو سب سے بیسٹ عبادت اس رات کی قیام اللیل ہے, لمبی نمازیں اور دعا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کیونکہ یہ رات فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے. سبحان اللہ, تو الحمدللہ یہ چند چیزیں تھیں, ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں مس بھی ہو گئی ہوں کیونکہ اتنا دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا, لیکن بس اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ حق بات اور خیر کی بات کہلوائے, اور جو بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں درگزر فرمائے, اور ہمارے ذریعے سے ہمیشہ خیر ہی پھیلتی رہے. آمین. بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یہ اٹینڈ کیا, اور کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم صحیح بات پہنچا سکیں اور اس سے ہم لوگ سب فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور ہمیں شب قدر نصیب کرے. یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو شب قدر مل جائے اور ہماری بخشش کے فیصلے ہو جائیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.